अमीन बुक एंड लिटरेचर हाउस पेश करता है।
तेरवा बाब रम्स निगार।
मस्जिद की इमामत।
मेरी छठी गिरफ्तारी 1975 में हुई। उस वक्त मेरा मुआशरती मकाम पांचवीं जेल से पहले वाले मकाम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मस्जिद की इमामत की वजह से मुआशरे में मेरे वसी ताल्लुकात बन चुके थे। मैंने मस्जिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से नमाज पढ़ाना शुरू की। ये एक छोटी सी मस्जिद थी और गली के अंदर वाक़ थी। फिर मैं मस्जिद करामत में नमाज पढ़ाने लगा। ये एक बड़ी मस्जिद थी। इसकी अहमियत सिर्फ उसके बड़े होने की वजह से ना थी, बल्कि इस वजह से भी थी कि ये एक अहम जगह पर वाक़ थी और शहर के मरकज से बिल्कुल नज़दीक थी, जहां इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के अलावा बहुत सारे दीनी मदरसे भी थे। और फिर ये शहर की नई आबादी के भी नज़दीक थी, जहां यूनिवर्सिटी और कई सिनेमाघर वाक़ थे। इसी तरह ये बाजार से भी दूर न थी, लिहाजा ये मस्जिद मुख्तलिफ ग्रोहों के इज्तिमा की जगह थी, जो हमेशा एक दूसरे से दूर रहे थे और आपस में लड़ते रहे थे। उनमें ताजर हजरात, दीनी अलूम के तालिबे इल्म और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले नौजवान भी थे। इस मस्जिद में मेरी सरगर्मियां बढ़ना थीं कि हुकूमत की हसासियत में इजाफा हुआ और उसने मुदाखलत करते हुए मेरे नमाज पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी के 3 माह बाद मैं मस्जिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम वापस आ गया। चूंकि ये मस्जिद छोटी थी और शहर के मरकज से दूर भी थी, लिहाजा खुफिया एजेंसियां इसे ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। जो ही मैंने इस छोटी सी मस्जिद में नमाज पढ़ाना शुरू की, तालबिल्मों और ताजरों ने इस मस्जिद का रुख कर लिया। मस्जिद में जगह कम पड़ गई, लिहाजा इंतजामिया इसकी तोसी पर मजबूर हुई। अब ये मस्जिद करामत से बड़ी मस्जिद बन चुकी थी। हसासियत खत्म करने या उसे कम करने के लिए मैंने सिर्फ हफ्ते की रात नमाज पढ़ाना शुरू की और इसके बाद नहजत बलागा का दर्स देता था, जिसमें एक बड़ी तादाद शरीक होती थी। मस्जिद की इमामत के अलावा मेरा अपना घर भी मुलाकातियों से भरा रहता। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ आते, अपने सवालात पूछते, मशवरे देते और मुख्तलिफ अमूर के हवाले से तबादले ख्याल करते। मैं तमाम लोगों से खंदा पेशानी के साथ मिलता, यहां तक कि बाज दफा मुलाकातियों का सिलसिला आधी रात तक जारी रहता। मुलाकात के लिए आने वाले सिर्फ मशहद से नहीं, बल्कि ईरान के दूसरे मुख्तलिफ शहरों से भी होते थे। मुझे दारुलहुकूमत तेहरान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लेक्चर्स की दावत मिलती थी। बाज दावतों को कबूल करता था और अक्सर मौके पर वक्त की कमी की वजह से माजरत भी कर लेता। एक मरतबा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से शेख मुफत्ते की दावत कबूल की। जब मैं तेहरान से वापस आया तो शेख मुफत्ते गिरफ्तार कर लिए गए। मुझे उनकी गिरफ्तारी की तवक्को पहले से थी। इसी तरह से हमदान और किरमान से मौसूल होने वाली दावतों को भी कबूल किया। जब मैं लेक्चर या दर्स के लिए इराक के सफर की तैयारी कर रहा था, तब मुझे छठी बार गिरफ्तार किया गया। मुलाकातों और दावतों की कसरत के बावजूद मैं रोजाना हौज़ा इल्मिया में 2 दर्स पढ़ाता था, एक दर्स फिक्का का और दूसरा असूल फिक्का का। ان درسوں کا آغاز تب ہوا جب میں 1964 میں کمبھ سے واپس مشہد آیا۔
ماتندران کا سفر۔
اسی سال آذر کے مہینے میں جب موسم سرد ہونے لگا تو میں نے بہت زیادہ سستی اور تھکاوٹ محسوس کی، کچھ استراحت کا دل کرنے لگا۔ میں نے زوجہ کو چند دنوں کے لیے سیر و تفریح کی غرض سے سفر پر چلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہ مانی۔ کچھ دنوں بعد میں نے دوبارہ اس حوالے سے ان سے بات کی۔ اس مرتبہ ہم نے ایران کے شمالی صوبے مازندران جانے پر اتفاق کر لیا۔ اس وقت ہمارے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا مصطفیٰ سکول پڑھ رہا تھا، جبکہ باقی 2 ابھی سکول جانے کے قابل نہ تھے۔ ہم نے مصطفیٰ کو اس کی نانی کے پاس چھوڑا۔ میں نے زوجہ کے ماموں سے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ تاجر تھے اور ہم آپس میں گہرے دوست تھے۔ مصیبت اور مشکلات کے وقت وہ ہمیشہ میری مدد کرتے تھے۔ ان کی گاڑی بھی تھی اور وہ میری زوجہ کے محرم بھی تھے۔ وہ اپنی بیوی بچوں سمیت ہمارے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے۔ ہم مازندران کے لیے نکلے، جہاں ہم نے 3 دن گزارے۔ اس کے بعد میں نے فوراً مشہد لوٹنے پر اصرار کیا تاکہ ہفتے کی رات مسجد والی نشست میں پہنچ سکوں، لیکن ساواکیوں نے نشست سے پہلے ہی گھر پر چھاپا مارا، مجھے گرفتار کیا اور جیل لے گئے۔ یہاں اس سفر کی کچھ یادیں ہیں جنہیں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ چھٹی گرفتاری سے قبل معاشرے میں میرے مقام اور منزلت کو بیان کرتی ہیں۔ میں صبح مازندران کے صدر مقام ساری میں تھا۔ بیٹے مجتبیٰ کو لے کر مغرب سے کچھ دیر قبل شہر کی جامع مسجد گیا اور نماز کے انتظار میں مسجد کے ایک ہال میں بیٹھ گیا۔ ایک جوان میرے نزدیک آیا، میری طرف غور سے دیکھا، سلام کیا اور بات کیے بغیر میرے قریب بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور جوان آیا اور پہلے والے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر تیسرا آیا اور پھر چوتھا، یہاں تک کہ مغرب تک ان جوانوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی۔ مجھے ان سے ڈر لگنے لگا، لیکن ان سے کوئی بات نہ کی کیونکہ ممکن تھا یہ خفیہ ایجنسی کے لوگ۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں انہیں نماز پڑھاؤں۔ میں نے کہا، مسجد کے حالوں میں مختلف جگہوں پر نماز جماعت ہو رہی ہے اور متعدد جماعتوں کا ہونا افسوسناک ہے، آپ ان میں کیوں شرکت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہم ان میں سے کسی امام جماعت کو نہیں مانتے۔ تمام ایرانی مومن جوانوں کی اس وقت یہی حالت تھی۔ وہ حکومت کے خلاف ڈٹ جانے والے اور قربانی دینے والے انقلابی علماء کو پسند کرتے تھے، جبکہ وہ علماء انہیں پسند نہ تھے جو ان کی اس فکر کے مخالف ہوں اور ان کی امیدوں کے مطابق اس طرح متحرک نہ ہوں، چاہے ان کے دلوں میں اسلامی تحریک کے لیے مثبت احساسات ہی کیوں نہ ہوں۔ جوان صرف اس بات پر کانے نہیں ہوتے تھے کہ علماء اچھے احساسات کا اظہار کریں، بلکہ وہ ان سے عملی اقدام، قربانی اور ڈٹ جانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، ہر رات آپ لوگوں کا معمول کیا ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ میرے ایک دوست تھے جن کا انہوں نے نام لیا، اب وہ تہران گئے ہوئے ہیں اور ان کا حال خالی ہے۔ وہ اصرار کر کے مجھے اس حال میں لے گئے۔ میں نے نماز جماعت پڑھائی، کچھ اور جوان بھی نماز میں شریک ہوئے۔ نماز کے بعد میں نمازیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے سامنے سورہ حمد کی تفسیر کے حوالے سے چند نکات بیان کیے۔ اس سورہ کے مفاہیم کو چند حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قسم کی الگ تفسیر بیان کی۔ پھر اپنی بات ختم کی اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ان کا اصرار تھا کہ میں ان کے درمیان چند دن رہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارے مولانا تہران گئے ہوئے ہیں، ہمیں درس دینے اور نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہفتے کی رات مسجد میں میرا درس ہوتا ہے، جس کے لیے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ یہ سن کر انہیں افسوس ہوا اور کہا، کاش ہمارے مولانا بھی ہمیں اتنی اہمیت دیتے جتنی آپ اپنی مسجد والوں کو دے رہے ہیں، وہ اکثر ہمیں چھوڑ کر اپنے کاموں کے لیے تہران چلے جاتے ہیں۔ میں اسی سفر کے دوران شاہی شہر، جسے اب قائم شہر کہا جاتا ہے، میں اپنے بیٹے مصطفیٰ کے ساتھ کتابوں کی ایک دکان پر گیا۔ میں کتاب کی ورق گردانی میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک جوان آیا اور مجھ سے پوچھا، آپ فلاں ہیں؟ میں نے گمان کیا کہ وہ ساواک کا اہلکار ہے، لیکن جب بات چیت چل نکلی تو مجھے اطمینان ہوا، اس دکان والے نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ بحر خضر کی کچھ مچھلیاں لے کر ہم مشہد واپس آ گئے۔ جب ہم ساحل پر مچھیروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ مچھلیاں ہمیں تحفے میں دی۔ جو ہی انہوں نے ہمیں دیکھا، ان میں سے ایک تیزی سے ہماری طرف بڑھا اور اپنے شکار میں سے کچھ مچھلیاں ہمیں دیں۔ ہم نے ان کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کیا۔ اس نے برکت کے حصول کے لیے ہمیں یہ مچھلیاں دی تھیں۔ جب کوئی سید ان کے پاس سے گزرے اور وہ ان کے شکار میں شریک ہوں تو وہ اسے نیک شگون سمجھتے ہیں۔
کاش میں ان جوانوں کی بات مان لیتا۔
ہم جمعے کی رات دیر سے مشہد پہنچے۔ اگلی صبح میری زوجہ اپنی والدہ کے پاس چلی گئی، جہاں ہم بڑے بیٹے مصطفیٰ کو چھوڑ گئے تھے۔ ظہر کے وقت میں بھی وہاں چلا گیا۔ انہوں نے ہمیں دوپہر کے کھانے کی دعوت دی تھی۔ میں گھر واپس آیا تاکہ ہفتے والے درس کی تیاری کروں۔ میں نماز جماعت کے دوران ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد آخری پارے سے ایک سورہ پڑھتا تھا۔ فقہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق نماز گزار کے لیے حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص، قدر یا کسی دوسری چھوٹی سورت کو پڑھتے ہیں۔ میں حمد کے بعد نسبتاً بڑی سورتیں پڑھتا تھا جن میں تحرک کا پیغام ہو، تاکہ اس طرح لوگ اندرونی طور پر تبدیل ہوں اور اسلامی شخصیت کی صفات ان میں پروان چڑھیں۔ اس دن عصر کے وقت میں نے ایک سورہ کو پڑھا، اسے دہرایا تاکہ بعد میں نماز میں اس سورت کی تلاوت کروں، کہ اچانک گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ یہ وہی چہرے تھے جن کو ہر چھاپے کے وقت میں اچھی طرح پہچان لیتا تھا۔ وہ لوگ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے اور سیدھا میری لائبریری کی طرف چلے گئے، جہاں کتابیں، کچھ اوراق اور میری کاپیاں تھیں۔ ہر وہ چیز جو انہیں مشکوک لگی اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اتنے میں مغرب کی آزان ہوئی۔ میری عادت تھی کہ آزان سے پہلے مسجد پہنچ جاتا، نمازیوں کو سلام کرتا اور ان کے حال احوال پوچھتا۔ میں نے ساواکیوں سے کہا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے مسجد جانا ہے اور نماز پڑھانی ہے۔ اگر مجھے نماز میں دیر ہوئی تو اس کے برے نتائج ہو سکتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے سرد لہجے میں جواب دیا، آپ ہمارے حوالے سے فکر مند نہ ہوں۔ اتنے میں میری زوجہ کے بھائی آ گئے۔ وہ مسجد میں میری تاخیر کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور مجھے دیکھنے آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آج میں مسجد نہیں آ سکتا۔ وہ بات کی تہ تک پہنچ گئے۔ ساواکیوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ میری آنکھوں پر پٹی تھی یا نہیں مجھے یاد نہیں۔ وہ مجھے اسی پرانی جیل میں لے گئے جہاں 1971 میں رہ چکا تھا۔ اس کی کوٹھیاں انتہائی تاریک تھیں اور سوائے چند سوراخوں کے روشنی کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ معمول کے مطابق مجھے امامے اور علماء والے لباس میں ہی اس کوٹھی میں قید کر دیا گیا۔ کوٹھی میں بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنے لگا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں اصرار کر کے مازندران سے مشہد آیا تھا۔ کاش مازندران میں ان جوانوں کی بات مان لیتا اور چند روز ان کے ہاں ٹھہر جاتا۔
ریل گاڑی میں قیدی بن کر۔
اگلے دن زور سے کچھ دیر پہلے ایک نگہبان آیا اور اس نے کہا، اپنا سامان جمع کرو۔ میں نے سوچا وہ لوگ مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں، ورنہ دن کے اس وقت سامان جمع کرنے کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور ریلوے اسٹیشن لے گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے مشہد سے باہر لے کر جا رہے ہیں، لیکن ریل گاڑی کیوں؟ یہ کنجوس لوگ کیا جہاز کا ٹکٹ نہیں خرید سکتے تھے؟ ریلوے اسٹیشن پر سادہ لباس میں ملبوس دو پولیس اہلکاروں نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا۔ میں ان میں سے ایک کو جانتا تھا چونکہ وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا اور میں اسے ہر روز دیکھتا تھا۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم تہران کی ٹرین میں بیٹھ گئے۔ یہ دوسرے درجے کی ریل تھی اور ایک سلیپر میں 6 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس سلیپر میں میرے ساتھ 2 اہلکاروں کے علاوہ 3 عام لوگ بھی تھے۔ اہلکاروں نے ان کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم تینوں بھی ان کی طرح عام مسافر ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے ظاہر ہو کہ میں ایک قیدی ہوں۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں مسافر میرے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جو ان کے لیے سیاسی طور پر مشکل کا سبب بنے، اور یہ بعید نہیں تھا کیونکہ لوگ، خصوصاً جوان طبقہ، عام طور پر علماء کے سامنے اپنی مشکلات اور شکایات بیان کرتے رہتے تھے۔ لہذا میں نے پہل کرتے ہوئے آرام سے مسکراہٹ کے ساتھ ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، یہ 2 اہلکار ہیں اور میں ان کی قید میں ہوں۔ یہ لوگ تہران میں مجھے ساواک کے حوالے کرنا چاہتے۔ مسافروں کے چہروں پر ہمدردی کے آثار ظاہر ہوئے جو پورے سفر میں ان کے چہروں پر عیاں رہے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں درد اور غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ ہم صبح سویرے تہران ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ یہ 2 اہلکار مجھے اسٹیشن پر موجود پولیس چوکی لے گئے اور وہاں کی پولیس کو اپنے کام سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کی۔ انہوں نے فون پر رابطہ کیا اور تھوڑی دیر بعد کچھ افراد آئے اور مجھ سے ساتھ چلنے کا کہا۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا، میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور میرے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ گاڑی تہران کی سڑکوں پر چلنے لگی۔ جب بھی گاڑی رش کی وجہ سے رکتی، وہ مجھے حکم دیتے کہ اپنا سر سامنے والی سیٹ پر رکھو۔
کمیٹی کی جیل میں
گاڑی ایک جگہ آ کر رکی۔ وہ لوگ مجھے وہاں سے چند میٹر آگے لے گئے۔ پھر جب میری آنکھوں سے پٹی کھولی تو میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا جس میں کچھ اہلکار بھی تھے۔ وہ 2 اہلکار بھی وہاں نظر آئے جو میرے ساتھ مشہد سے ریل میں آئے تھے۔ وہ دونوں آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اپنا مذہبی لباس، امامہ، ابا، قبا وغیرہ اتار دو۔ اب میں صرف شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ مجھے قیدیوں والا لباس دیا گیا اور میں نے وہ پہن لیا۔ میری نظر ان 2 اہلکاروں پر پڑی جو میرے ساتھ آئے تھے۔ وہ دونوں افسوس، دکھ اور ہمدردی کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ جیل کے اہلکاروں نے مجھے حکم دیا کہ قمیض اتار لوں اور اسے سر پر ڈال کر اپنا چہرہ چھپا لوں۔ مجھے کمرے سے نکال کر نامعلوم مقام کی طرف لے جانے لگے۔ ایک دروازے کی طرف لے گئے جس کی زنجیروں کی آواز کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ پھر ایک اور جگہ لے گئے جس کے بارے اندازہ ہوا کہ کوئی بڑا حال ہے۔ ایک دروازے کے قریب مجھے روکا، دروازہ کھولا، مجھے اندر دھکیل دیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے منہ سے قمیض ہٹائی تو اپنے آپ کو ایک نیم تاریک کوٹھڑی میں پایا جس میں کم روشنی والا ایک بلب جل رہا تھا۔ کوٹھڑی میں ایک جوان پہلے سے موجود تھا، وہ میرے آنے سے بہت خوش ہوا۔ اس نے میرا نام پوچھا، جب میں نے اپنا نام بتایا تو وہ حیران رہ گیا، بار بار پوچھتا جا رہا تھا، آپ واقعاً وہی ہیں؟ وہ انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے چومنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 20 دنوں سے اس کوٹھڑی میں تنہا ہے۔ میں نے بھی محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا لیکن اس سے کھل کر بات نہیں کی۔ سیاسی جیلوں میں ایسا ہی رویہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں ہر چیز ممکن ہے۔ ممکن ہے کوئی قیدی آپ سے ہمدردی اور خلوص کا اظہار کرے اور وہ در حقیقت آپ سے معلومات لے رہا ہو۔ میں اس جوان کے ساتھ بیٹھتا، گپ شپ کرتا اور اسے تسلی دیتا تھا۔ وہ میرے ساتھ 2 ماہ اس کوٹھڑی میں رہا، پھر اسے ایک اور کوٹھڑی یا عمومی جیل منتقل کر دیا گیا۔ اگرچہ اس کا تعلق اسلام پسندوں سے نہیں تھا لیکن وہ ایک سیاسی قیدی تھا۔ وہ جیل کمیٹی جیل کے نام سے مشہور تھی۔ اسی سال یا 1 سال قبل اس جیل کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جیل کا یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس جیل کو ساواک پولیس اور اسپیشل فورس کی ایک مشترکہ کمیٹی چلاتی تھی۔ بہت سے مسائل میں تعاون کی کمی کو دیکھتے ہوئے ان تینوں اداروں میں باہمی تعاون بڑھانے کی خاطر یہ جیل بنائی گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اداروں خصوصاً پولیس اور ساواک کے درمیان شاہ کو خوش کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک دوڑ لگی رہتی تھی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مشترکہ امن کمیٹی بنائی گئی اور ان 2 اداروں کے ساتھ اسپیشل فورس کا بھی اس کمیٹی میں اضافہ کیا گیا۔ بعض انقلابی تحریکیں شہروں سے دور جنگلات کو اپنا مرکز بناتی تھیں اور اسپیشل فورس اس طرح کی تنظیموں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ دار تھی۔ کوٹھڑی میں دن گزرتے گئے۔ یہ انتہائی سخت دن تھے جن کی سختی کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزر چکا ہو۔ کوٹھڑی کا ایک دن عمومی جیل کے 1 مہینے کے برابر ہے۔ گویا کہہ سکتے ہیں کہ اس جیل میں گزرے میرے 8 ماہ عمومی جیل کے 8 سال کے برابر تھے۔ اسی مناسبت سے بتاتا چلوں کہ شہید محمد علی رجائی نے اسی خوفناک جیل کی ایک کوٹھڑی میں 28 ماہ گزارے۔ کوٹھڑی کی لمبائی 2 میٹر اور 40 سینٹی میٹر تھی اور جبکہ چوڑائی 1 میٹر اور 60 میٹر تھی۔ اس تنگ کوٹھڑی میں بعض دفعہ میں تنہا ہوتا تھا اور بعض اوقات 1, 2 یا 3 اور قیدی ساتھ ہوتے۔ 4 مربع میٹر سے کم جگہ میں 4 لوگ۔ کاش مشکل صرف جگہ کی تنگی ہوتی، لیکن یہاں اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی دباؤ اور جسمانی تشدد بھی ہوتا۔ دن بھر قیدیوں کے چیخنے کی آوازیں کانوں تک پہنچتی تھیں۔ بعض اوقات یہ چیخیں رات بھر جاری رہتی تھیں۔ وہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تشدد کے مختلف طریقے آزماتے۔ اس جیل میں ان کا مکمل ہدف یہ تھا کہ طرف مقابل کو نفسیاتی طور پر توڑ دیں۔ یہاں کے بیت الخلاء لے جاتے وقت بھی وہ بدتمیزی جاری رکھتے تھے۔ جیل کے بیت الخلاء حال کے اندر ہی تھے۔ قیدی کے بیت الخلاء جاتے ہی نگہبان آوازیں لگانا شروع کرتا، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی نکلو۔ بعض دفعہ وہ لیٹرین کے دروازے کو دھکا دیتے تاکہ قیدی جلدی نکلنے پر مجبور ہو۔ جیل کے نگہبان زبان اور ہاتھ کے ذریعے قیدیوں کی ہر قسم کی توہین کرتے تھے۔ ایک ہی کوٹھی میں موجود قیدیوں کے لیے آپس میں بات کرنا ممنوع تھا، لہذا یا تو سرگوشی میں بات ہوتی تھی یا اشاروں میں۔ جو ہی نگہبان محسوس کرتا کہ ہم سرگوشی کر رہے ہیں تو فوراً وسیلے لہجے میں ڈانٹنا شروع کر دیتا۔ کھانا اکثر انتہائی پست معیار کا ہوتا۔ اگر باورچی نے کھانے میں گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال بھی دیا ہوتا تو نگہبان اسے اپنے لیے اٹھا لیتے۔ کھانا انتہائی توہین آمیز طریقے سے پیش کیا جاتا۔ وہ ایسا رویہ اپناتے جیسے ایک جانور کو کھانا پیش کر رہے ہوں، جبکہ اکثر قیدی علماء، مفکرین اور یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ قیدیوں کو کوٹھیوں سے نکلنے کی اجازت نہ تھی، صرف لیٹرین جاتے وقت یا تفتیش کے لیے جاتے وقت کوٹھی سے نکلنا نصیب ہوتا۔ جیسے میں نے بتایا، لیٹرین جانا بھی ایک مصیبت تھی اور تفتیش کی مصیبت تو ناقابل بیان ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوٹھی میں ایک ماہ رہنا عمومی جیل کے ایک سال کے برابر ہے، ایسے ہی یہاں بھی کہتا ہوں کہ تفتیش کا ایک دن کوٹھڑی میں قید تنہائی کے ایک ماہ کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے تفتیش کے لیے بلایا۔ میرے ساتھ کوٹھڑی میں تین افراد تھے، وہ مجھے صبح لے گئے اور شام تک تفتیش والے کمرے میں رکھا۔ کوٹھڑی والے ساتھی سمجھے کہ میں تشدد کے نتیجے میں وفات پا گیا ہوں، لہذا وہ بہت پریشان ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں کوٹھڑی میں لوٹا تو وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں لمبی داڑھی کے ساتھ انہیں چھوڑ کر گیا تھا اور بغیر داڑھی کے ان کے پاس واپس آیا۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے پہچان لی۔ ان میں سے بعض گریہ کرنے لگے۔ کوٹھڑی میں میرا ایک ساتھی تھا، اس کا نام احمد احمدی تھا اور وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فلسفے اور عرفان میں استاد جناب شیخ محمد علی شاہ آبادی کے نواسے تھے۔ وہ لوگ جب اسے تفتیش کے لیے لے جاتے تو میں انہیں اس حالت میں دیکھتا کہ وہ واپسی پر چلنے کی سکت نہ رکھتے تھے اور رینگتے ہوئے واپس آتے۔ وہ اسی طرح تشدد برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی جیل میں شہید ہو گئے۔ وہ جب کوٹھڑی میں لوٹتے تو ہمارے اوپر گہرا غم طاری ہو جاتا، جس سے ہمارے دل چھلنی ہو جاتے۔ وہ فوراً ہمارا غم کم کرنے کی کوشش کرتے اور ہمیں تسلی دیتے۔ مجھے ساواک کے وحشیانہ تشدد کے مختلف مناظر یاد ہیں، لیکن میں ان مصائب کی مکمل تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ اس جیل کے منتظمین انتہائی خبیث اور پست فطرت تھے۔ قیدیوں پر تشدد کی آوازیں صبح تک سنائی دیتی تھیں، جو ہی میری آنکھ لگتی تو کسی قیدی کی چیخیں سن کر بیدار ہو جاتا۔ نہیں معلوم وہ اصلی آوازیں تھیں یا ریکارڈ شدہ۔
والدہ کی فکر۔
اس جیل میں مجھے سب سے زیادہ والدہ کی پریشانی تھی۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ شجاعت اور استقامت کے بلند مرتبے پر فائز تھیں، لیکن میری اس گرفتاری سے پہلے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن سے مجھے لگا کہ اپنے بیٹے کی مصیبتیں برداشت کرتے کرتے ان کا صبر ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک دن ان کے گھر میں تھا، تب انہوں نے مجھ سے کہا، اگر تمہیں پھر گرفتار کیا گیا تو میں مر جاؤں۔ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی اور کہا، اما جان، مجھے کیوں گرفتار کریں گے؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ پھر اگر مجھے گرفتار کیا بھی جائے تو اس طرح کی سوچ کس لیے؟ ایسی باتیں کیوں جو آپ سے کبھی نہیں سنی؟ لیکن میں نے انہیں اپنی بات میں سنجیدہ پایا۔ جب سے میں قید ہوا تھا، والدہ کے یہ کلمات میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور مجھے پریشان کیے جا رہے تھے۔ میں 6 ماہ تک اسی کیفیت میں مبتلا رہا۔ اس دوران مجھے والدہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے صرف ایک فون کرنے کی اجازت دی۔ میں نے والد کے گھر فون کرنے کو ترجیح دی۔ والد نے فون اٹھایا۔ میں نے سب سے پہلے سوال کیا، والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، وہ ابھی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ گھر سے باہر ہیں۔ میں مطمئن نہ ہوا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں گئی ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ فلاں کے گھر مجلس میں گئی ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ والدہ اس مجلس میں ہمیشہ جایا کرتی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا اور سکھ کا سانس لیا۔ پھر میں نے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا، حقیقت یہ ہے کہ میں قوت بیان رکھنے کے باوجود اس جیل میں قیدیوں پر جو کچھ گزرتا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس جیل میں جو درندگی دیکھی آج تک اس جیسی نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جن حالات کو پسند نہیں کرتا ان کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں، اور جب سرکشی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے نو آوری اور خلاقیت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس جیل میں قیدیوں کی سوچ دو رکاوٹیں عبور کرنے پر مرکوز تھی۔ پہلی نگہبانوں کی رکاوٹ، جن میں سے اکثر ان پڑھ اور سادہ تھے اور پیسوں پر بکتے تھے، اور دوسری ایجنسی اہلکاروں کی رکاوٹ۔ قیدی معمولاً پہلی رکاوٹ پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے تھے اور اکثر اس میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ اس حوالے سے مجھے بہت سے دلچسپ واقعات یاد ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک کوٹھڑی میں قیدیوں کے لیے آپس میں بات کرنا ممنوع تھا، یہ جائے کہ دوسری کوٹھڑی کے قیدیوں کے ساتھ۔ یہ ایک خطرناک کام تھا کیونکہ اہلکاروں کی نظر میں اس کی وجہ سے تفتیش اور معلومات کے حصول کا عمل متاثر ہوتا تھا۔ خاص طور پر ان قیدیوں کے ساتھ زیادہ سختی کی جاتی تھی جو ایک ہی الزام میں پکڑے گئے ہوں۔ ان تمام خطرات کے باوجود قیدیوں نے بات چیت کے لیے مورس رمز نگاری یعنی کوڈ ورڈز کا سہارا لیا۔ میرے اور جناب محمد علی رجائی کی کوٹھڑی کے درمیان ایک کوٹھڑی کا فاصلہ تھا۔ میں ساتھ والی کوٹھڑی کو مورس کوڈ ورڈز کے ذریعے مخاطب کرتا اور پیغام رجائی کی کوٹھڑی تک جاتا، پھر وہاں سے جواب آتا۔ میں نے کوڈ ورڈز کی یہ زبان اسی جیل میں سیکھی۔ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ میں ساتھ والی کوٹھڑی سے دیوار پر ہاتھ مارنے کی آواز سنتا، لیکن مجھے اس سے کچھ سمجھ نہ آتا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک دن میں کوٹھڑی کی دیوار کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ عام طور پر قیدی یہ کام اس لیے کرتا ہے تاکہ خود کو ایک نئی چیز میں مشغول کرے۔ میں نے دیوار پر قیدیوں کی یادیں، مزاحیہ تحریریں اور لطیفے پڑھے، اور جب میں نے غور سے دروازے کے ساتھ والی دیوار کو دیکھا کہ جس تک بمشکل روشنی پہنچ رہی تھی، تو وہاں حروف اور رموز کا ایک جدول نظر آیا۔ چونکہ میں حروف اور اعداد والے بعض علوم سے کچھ آشنائی رکھتا تھا، لہذا اس جدول کی زبان سمجھنے لگا۔ یہ کوڈ ورڈز یا رمزیہ زبان کے رموز تھے۔ میں نے انہیں سیکھنا شروع کر دیا اور اپنے ہمسائے کے دیوار پر ہاتھ مارنے کا مطلب سمجھنے لگا۔ پھر ایک مرتبہ میں نے آہستہ آہستہ اسے جواب دینے کی کوشش کی۔ ہمسایہ میرا جواب سمجھ گیا اور بہت خوش ہوا۔ میرے اور اس کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ وہ جلدی اور مہارت کے ساتھ مجھے مخاطب کرتا اور میں آہستہ آہستہ اسے جواب دیتا۔ وہ میری مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ جو ہی وہ کسی کلمے کے ایک یا دو حروف سنتا تو اشارہ کرتا کہ میں کلمہ سمجھ گیا ہوں، باقی حروف کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس رمزیہ زبان میں ماہر ہو گیا، یہاں تک کہ میں اس طرح کوڈ ورڈز کے ذریعے بات کرتا کہ میری کوٹھڑی والے کو بھی پتہ نہ چلتا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا اور اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے رکھتا، پھر اپنے ناخن کے ساتھ دیوار پر مارتا۔ اس دوران میں بالکل عام انداز میں اپنی کوٹھڑی کے ساتھی سے بات چیت کرتا، اور اسے بالکل اندازہ نہ ہوتا کہ میں کوڈ ورڈ کے ذریعے ساتھ والی کوٹھڑی میں موجود شخص سے بات کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی غیر معمولی حرکت نہیں دیکھتا تھا، مگر یہ کہ وہ متوجہ ہو جاتا کہ میں ذہنی طور پر مشوش ہوں، اور اس طرح کی تشویش کا ہر قیدی میں پایا جانا ایک عام سی بات تھی۔ بعض اوقات میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ لیٹے ہوئے پاؤں کی انگلیاں دیوار پر مارتا، لیکن اس حالت میں کیونکہ کان دیوار سے دور ہوتے تھے، لہذا جواب سننا مشکل ہوتا۔
ذہین قیدی
قیدی ہمسائے کے ساتھ تمام موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی، مختلف امور کے بارے میں سوالات کا تبادلہ ہوتا تھا. کیا آج تمہیں تفتیش کے لیے لے کر گئے؟ تم نے آج کیا کیا؟ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ مجھے پتا چلا کہ وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے. اس سے زیادہ میں اس کے بارے کچھ نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا اصلی نام بھی مجھ سے چھپایا، اور یہ عام سی بات تھی. سیاسی قیدیوں کے لیے اپنی معلومات چھپانا ضروری ہوتا ہے. یہ جوان بہت ہی زندہ دل اور چالاک تھا. مختلف طریقوں سے کوشش کرتا کہ رضاکارانہ طور پر جیل کے بیت الخلا دھوئے. قیدی عام طور پر اس کام کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے تاکہ چند منٹوں کے لیے ہی صحیح کوٹھڑی سے باہر نکلے. وہ جوان کوٹھڑی سے نکلنے کی فرصت سے استفادہ کرتا اور ایسے کام کرتا جو اس کی تیزی اور مہارت کو واضح کرتے. ایک مرتبہ اس نے اپنی ذہانت سے نگہبان کو کوٹھڑیوں سے دور بھیجا اور تیزی کے ساتھ میری کوٹھڑی کی طرف بڑھا. کوٹھڑی کے دروازے میں موجود چھوٹی کھڑکی کا پردہ اٹھایا، مجھے بلایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا، اور کسی کو پتہ چلے بغیر بیت الخلاء کی طرف اپنے کام میں مصروف ہو گیا. ایک دفعہ اس نے صفائی کرتے ہوئے دیکھا کہ برآمدے میں پڑے فریج کے اندر کچھ مکھن اور جیم پڑا ہوا ہے. اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکھن اور جیم قیدیوں کے ناشتے سے نگہبانوں نے چرایا. اس رات کا کھانا انتہائی بدمزہ تھا جو نگہبان کو پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ چیزیں چرا کر فریج میں رکھی تھیں تاکہ رات کے کھانے میں کھائے. یہ چیزیں دیکھ کر میرے ساتھی کا دل للچایا، خاص طور پر وہ اس دن روزے سے بھی تھا. اس نے تیزی سے وہ چیزیں اٹھائیں اور اپنی کوٹھڑی میں چلا گیا، اور مخصوص کوڈ ورڈز کے ذریعے مجھے اس سارے معاملے سے آگاہ کیا. میں نے اس سے کہا، مزے سے افطار میں یہ چیزیں کھاؤ. شام کا وقت ہوا تو نگہبان بڑے شوق سے فریج کی طرف بڑھا تاکہ وہ چیزیں اٹھا لے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ چیزیں وہاں سے چوری ہو گئی ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی قیدی اس طرح کر سکتا ہے. اس نے دوسرے نگہبانوں سے پوچھا. جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کسی قیدی کا کام ہے تو اس نے تمام نگہبانوں کے ساتھ مل کر کوٹھڑیوں کی تلاشی شروع کر دی. میرے ساتھی نے ان چیزوں میں سے کچھ حصہ کھا لیا تھا اور کچھ ابھی باقی تھا. اس نے خوف کے عالم میں مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ بچے حصے کا کیا کریں. میں نے اسے کہا، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، اور باقی حصہ چٹائی کے نیچے چھپا لو اور جرم کے آثار مٹا دو. کوٹھڑیوں کی تلاشی مکمل ہوئی. میرے ساتھی کی کوٹھڑی کی بھی تلاشی لی گئی، لیکن انہیں کوئی چیز نہیں ملی. قصہ خیریت سے اپنے انجام کو پہنچا اور اس جیل کی یادوں میں ثبت ہو گیا. یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب انسان تنگ آ جائے تو وہ سرکشی پر اتر آتا ہے. میں اس کوٹھڑی میں مختلف قسم کے افراد کے ساتھ رہا، جن میں مومن اور انقلابی جوان بھی تھے. ان میں سے ایک نیہاوند سے تعلق رکھنے والا جوان تھا جو ابو ذر پارٹی کا کارکن تھا. اس پارٹی کا ایک مرتبہ مکمل خاتمہ کیا گیا، پھر نیہاوند شہر کے جوانوں نے اس کی اثر نو بنیاد رکھی. میں نے خصوصی طور پر اس جوان کا تذکرہ کیا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اسے دیکھا تھا. ایک گروہ مجھ سے ملنے آیا تھا تو میں نے ان کا نام پوچھا. ان میں سے ایک نے اس جوان کا بھی نام لیا. میں یہ نام سن کر تھوڑی دیر رکا، پھر مجھے یاد آیا کہ وہ میرا کوٹھڑی کا ساتھی ہے. اس کوٹھڑی میں میرے ساتھ رہنے والوں میں کچھ کمیونسٹ بھی تھے. ان میں ایک جوان تھا جس نے نہیں بتایا کہ وہ کمیونسٹ ہے. وہ جس وقت ہماری کوٹھڑی میں آیا تو ہم پہلے سے تین افراد وہاں موجود تھے، اسے ملا کر چار ہو گئے. وہ اس طرح کوٹھڑی میں آیا جیسے اسے یہاں نہیں رہنا بلکہ فوراً چلے جانا ہے. جب میں نے اس کا تعارف پوچھا تو اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور غیر ضروری باتیں کرنے لگا. میں نے محسوس کیا وہ ذاتی طور پر ایک اچھا انسان ہے. ایک دن اس سے کہا، میں آپ میں دین کی طرف رغبت دیکھتا ہوں. زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسے کوٹھڑی سے نکال کر کہیں لے گئے جس کا ہمیں علم نہیں تھا. انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے اس نے فون پر مجھ سے رابطہ کیا اور کہا میں فلاں اخبار میں کام کرتا ہوں, اور اس جملے کو بار بار دہرایا جو میں نے اسے جیل میں کہا تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کا رکن ہے. ہمیں بعد میں ایسے کاغذات ملے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ ساواک سے تعلق رکھتا تھا. کمیونسٹ پارٹی کے خلاف کاروائی کے دوران یہ جوان گرفتار ہوا. اس کی بیوی مجھے خط لکھ کر اس کی رہائی کا مطالبہ کرتی تھی, اور وہ جملہ یاد دلاتی تھی جو میں نے اس کے شوہر سے جیل میں کہا تھا. وہ کچھ عرصہ قید رہا اور پھر رہا کر دیا گیا. کمیونسٹ اپنے خبث باطن اور دین دشمنی میں ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ جوان دین کے خلاف زیادہ تعصب نہیں رکھتا تھا, لیکن اس کوٹھڑی میں میرا واسطہ ایک ایسے کمیونسٹ سے پڑا جو انتہائی پست, دین دشمن اور بد اخلاق تھا. جب اس شخص کو کوٹھڑی میں لایا گیا تو میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کر مغرب کی تاکیبات پڑھ رہا تھا. جیل میں میری عادت تھی کہ نماز پڑھتے وقت اپنے کسی سفید کپڑے کے ساتھ امامہ باندھتا اور ابا کے بدلے کمبل اوڑھتا تھا. کوٹھڑی کی تاریکی میں مجھے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ میں علماء کے لباس میں ملبوس ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا, میں نماز مغرب کے بعد اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا جب کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا شخص داخل ہوا. شروع میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا کیونکہ وہ روشنی سے تاریکی میں آیا تھا. کچھ دیر بعد اس کی نظر مجھ پر اور میرے ساتھی پر پڑی تو اس کا چہرہ اتر گیا اور پریشانی کی کیفیت میں کوٹھڑی کے ایک کونے میں بیٹھ گیا. میں اس کے قریب ہوا اور اس کی دل جوئی کرنے لگا جیسے ہر نئے قیدی کے ساتھ کیا کرتا تھا. میں نے اس سے کہا, تمہیں بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے؟ مگر اس کا چہرہ اسی طرح اترا رہا. میں سمجھا کہ وہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے پریشان ہے. میں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا. اس کی کوشش تھی کسی سوال کا جواب نہ دے. پھر مجھے پتا چلا کہ اسے آج صبح گرفتار کیا گیا ہے اور اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا, اور شاید اس پر تشدد بھی ہوا تھا. میری عادت تھی ناشتے سے کچھ حصہ بچا کر رکھ لیتا, کیونکہ اس جیل میں معدے کے زخم کی وجہ سے میں ہر کچھ دیر بعد تھوڑا کھانا کھاتا تھا. میں نے اسے ایک روٹی اور کچھ مربع پیش کیا. اس نے کھانے سے انکار کر دیا. میں نے اسے زبردستی کھانا کھلایا اور پانی پلایا. وہ کچھ نرم پڑ گیا. میں نے اس کی شدید پریشانی کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کی دیکھ بھال کی خاطر نماز عشاء کچھ دیر سے ادا کی. میں اسے مسلسل تسلی دیتا اور ہمدردی کا اظہار کرتا. جب اس نے دیکھا میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہوں تو وہ سمجھا کہ میں اسے اسلامی تحریک کا قیدی سمجھ رہا ہوں یا اسے اسلامی تحریک کی طرف جذب کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنا سر اٹھایا اور سرد لہجے میں کہا, مجھے اعتراف کرنے دیں کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا. میں سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. میں اس کی ذہنیت, فکر اور حالت کے مطابق جملہ تلاش کرنے لگا. میں نے اس سے کہا, انڈونیشیا کے صدر احمد سکارنو نے بنڈنگ کانفرنس میں کہا تھا, مختلف قوموں کے درمیان اتحاد کا معیار دین, تاریخ یا ثقافت کا ایک ہونا نہیں بلکہ ضرورتوں کا ایک ہونا ہے. اور اس وقت ہماری ضرورتیں ایک جیسی ہیں, مشکلات ایک جیسی اور انجام نامعلوم ہے, لہذا دین کا فرق اس موقع پر زیادہ اہم نہیں ہے. اسے مجھ سے اس جواب کی توقع نہ تھی. میں نے اس کے چہرے پر واضح تبدیلی دیکھی. اس کے رویے میں تبدیلی آئی اور وہ ہمارے ساتھ کھل مل گیا. پھر میں نے اس سے کہا, آپ آرام کریں, ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کی بیوی اسی جیل کی ایک اور کوٹھڑی میں قید تھی. میں نے اس جیل میں اپنے طویل تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان رابطہ کروایا اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہر قسم کی مدد کی پیشکش کی. وہ ہمارے ساتھ دو مارا. ایک دن اس نے مجھ سے کہا, جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا تو خیال آیا کہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں. میں نے دل میں کہا, مولوی سے پالا پڑ گیا. ابھی آپ سے کہتا ہوں, میں نے زندگی بھر آپ جیسا وسیع القلب اور غیر متعصب شخص نہیں دیکھا. لیکن ہماری ان تمام کاوشوں کے باوجود اس کے خبث باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا. وہ دین اور علماء کے تمسخر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. وہ مختلف طریقوں سے کوشش کرتا کہ دینی عادات و اقدار کی اہانت کرے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔
میں نے بھی تم جیسا کوئی نہیں دیکھا۔
مجھے یاد ہے کہ ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد تھا اور مجھے مسلسل بیت الخلاء جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ جیل کے قوانین کے مطابق ایک دن میں صرف 3 مرتبہ بیت الخلاء جانے کی اجازت ہوتی تھی اور بعض اوقات صرف 1 یا 2 مرتبہ۔ جس دن میں پیٹ درد میں مبتلا تھا، خوش قسمتی سے نگہبان کچھ نرم مزاج تھا۔ اس نے کئی مرتبہ میرے لیے کوٹھڑی کا دروازہ کھولا اور لیٹرین جاتے وقت میرا پیچھا بھی نہیں کیا، بلکہ کوٹھڑی کے دروازے پر ہی میرا انتظار کرتا رہا۔ میں ایک مرتبہ لیٹرین سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا ساتھی قیدی اس کمیونسٹ کو مار رہا تھا اور اسے زمین پر گرائے ہوا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اس بد اخلاق شخص نے نگہبان کے سامنے میرا تمسخر اڑایا تھا۔ نگہبان کے سامنے قیدی کی طرف سے دوسرے قیدی کا مذاق اڑانا قیدیوں کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا میں نے پوری زندگی میں تمہارے جیسا غیر متعصب اور وسیع القلب شخص نہیں دیکھا۔ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، میں بھی تم سے آج کہتا ہوں میں نے تم جیسا متعصب اور کینہ پرور شخص نہیں دیکھا۔ حقیقت یہ کہ اس کے ساتھ میرا یہ رویہ میرے عقیدے کا تقاضا تھا اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے احکام کی مکمل پیروی کی ترغیب دلاتا ہے۔ ایک مسلمان خدا کے قوانین کی رعایت کرتا ہے اور اسلام غیر مسلموں کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے سخت لہجہ اپنانے سے منع کرتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات اسلام کے اس موقف کو واضح انداز میں بیان کرتی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے،
فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن،
پس آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ یا ایک اور جگہ پہ ارشاد خداوندی ہے،
ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔
اے رسول، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں، یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے،
وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر یا صریح گمراہی میں ہے۔
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔
قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اسی بات کی طرف دعوت دی گئی ہے، علم حاصل کرو چاہے چین ہی جانا پڑے۔ یہ کلام اس وسعت فکری پر واضح دلیل ہے۔ ایک مسلمان غیر مسلم سے تمام علوم حاصل کر سکتا ہے اور پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق ان میں تصرف کر سکتے ہیں، جبکہ کمیونسٹ ہر قسم کی لچک سے آری خوش قسم کے لوگ ہیں جن کا نظریہ روح اور احساسات سے آری ہے۔ ان کے نزدیک اخلاق اور اقدار بے معنی ہے۔ یہی نظریہ تمام مادی فکر رکھنے والوں کے رویوں پر حاکم ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج بعض مسلمان اصول پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی مراد تعصب اور شدت پسندی ہوتی ہے۔ یہ اسلام پر سب سے بڑا ظلم ہے۔
روشنی کی کرن،
میرے ذہن میں اس وقت بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو تنگ و تاریک کوٹھی میں دنیا سے کٹی ہوئی زندگی کے تجربے سے ناواقف لوگوں کے لیے کوئی خاص اہمیت کے حامل نہیں ہیں، لیکن اس طرح کی کوٹھی میں رہنے والے قیدی کے لیے یہ بہت اہم واقعات ہیں جو اپنی اہمیت کی وجہ سے اس کی یادوں میں باقی رہ جاتے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک سورج کی ایک کرن کا کوٹھی میں داخل ہونا تھا۔ ایک دن میں متوجہ ہوا کہ ایک مدھم سی روشنی کوٹھی کی کھڑکی پر موجود گرد و غبار اور تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے کوٹھی کے اندر داخل ہوئی۔ میں خوشی سے خود پر قابو نہ پا سکا اور اونچی آواز سے پکارا، سب دیکھو خوشخبری، سورج سورج، ہماری آنکھیں اسی روشنی پر ٹھہر گئیں جو ہمیں باہر کی آزاد فضا سے ملا رہی تھی۔ ہم خوشی کے ساتھ اسی روشنی کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آدھے گھنٹے یا اس سے کم مدت میں غائب ہو گئی۔ اگلے دن روشنی کچھ زیادہ تھی اور زیادہ دیر تک کوٹھڑی کو روشن کرتی رہی۔ یہ سلسلہ چند ہفتوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ سورج ایک ایسے زاویے میں چلا گیا جہاں سے اس کی یہ مختصر عطا ہم سے چھن گئی۔ ایک دن میں چڑیوں کی آواز پر بیدار ہوا جو کوٹھڑی کے باہر چہچہا رہی تھی۔ یہ خوبصورت آوازیں بہار کی آمد کی خوشخبری سنا رہی تھی اور ہمیں کوٹھڑی سے باہر کی آزاد اور خالص فضا سے گویا ملا رہی تھی۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ کوٹھڑی کی پشت پر کچھ درخت ہیں اور شاید ان پر تازہ پتے نکلے ہیں، کونپلیں نکلی ہیں جو فضا کو خوشگوار بنا رہی ہیں اور یہ چڑیاں ان کے گیت گا رہی ہیں۔ چڑیوں کی آوازوں کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ سارے خوبصورت مناظر ایجاد ہو رہے تھے۔ ان آوازوں نے ہمیں ان مشکل اوقات میں خوشی فراہم کی اور ہمیں لذت کا احساس دلایا۔ ابھی تک اس جیل کی ایک بات جو اکثر مجھے یاد آتی ہے وہ صبح کی آذان کی آواز ہے۔ وہ انتہائی دھیمی آواز تھی جو یقیناً کہیں دور سے آتی تھی۔ اذان کی یہ آواز فجر کے وقت شہر کے سکون اور صاف ہوا کی وجہ سے کوٹھڑی تک پہنچ پاتی تھی۔ میرے کان پورے شوق کے ساتھ اس آواز کو سنتے اور یہ آواز میرے اندر ایک ایسی لذت پیدا کرتی جس کی چاشنی آج بھی باقی ہے۔ آواز کے دور سے آنے کی وجہ سے میں بعض کلمات کو واضح طور پر نہ سن پاتا، لیکن ہر صبح میں اس آواز کا انتظار کرتا اور اسے غور سے سنتا۔ اس جیل میں ہر چیز کی اپنی اہمیت تھی اور ہر بات کی اپنی دلیل۔ وہاں کی ہر بات تنگ و تاریخ کوٹھڑی کی ایک زندگی کی ایک اہم یاد بن جاتی تھی۔ ان میں سے ایک چیز خواب تھے۔ ہم اپنے وقت کا ایک حصہ ایک دوسرے کو اپنے خواب سنانے میں صرف کرتے تھے۔ میں نے اس جیل میں بہت سے حیرت انگیز خواب دیکھے جن میں سے چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک دن میں صبح کی نماز کے بعد سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بے آب و گیا صحرا میں کھڑا ہوں۔ میرے سامنے ایک خشک نہر ہے جس کے کنارے پر کچھ درختیں جن کے پتے جھڑ چکے ہیں. پھر اچانک دور سے ایک بڑا اور خوفناک کتا بھونکتے ہوئے میری طرف آتا ہے. میرے اور اس کتے کے درمیان نہر کا فاصلہ تھا. مجھ پر شدید خوف طاری تھا اور میں حیرت میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں. میں دائیں بائیں کوئی پناہ ڈھونڈنے لگا لیکن وہاں کوئی پناہ گاہ نہ تھی. جو ہی کتا مجھ سے 10 میٹر کے فاصلے پر پہنچا اس کی سرعت کم ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز کم ہوئی یہاں تک کہ وہ آرام سے زبان نکال کر میرے سامنے بیٹھ گیا. پھر وہ مجھے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا. میں حیران ہوا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی. جب میں بیدار ہوا تو مجھے کچھ یاد نہیں تھا. کچھ دیر بعد نگہبان نے کوٹھڑی کا دروازہ کھولا. اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا. اس نے پوچھا، علی کون ہے؟ وہ قیدیوں کو پکارتے وقت پورا نام نہیں لیتے تھے تاکہ ان کا پورا نام صیغہ راز میں رہے، کیونکہ ممکن تھا نگہبان بھول کر کسی دوسری کوٹھڑی میں چلا جائے اور وہاں مطلوبہ شخص کا پورا نام لے بیٹھے. اس صورت میں دوسری کوٹھڑی میں موجود قیدیوں کو پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص بھی اس جیل میں ہے. چونکہ نگہبانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ باری باری ڈیوٹی دیتے تھے، لہذا ہر شخص کو اس کے نام کے ساتھ نہیں پہچانتے تھے. میں نے کہا، میں ہوں علی. اس نے کہا، تم کون سے علی ہو؟ میں نے کہا، علی خامنائی. اس نے کہا، اپنا چہرہ ڈھانپو اور میرے ساتھ آ جاؤ. کسی شخص کو بلاتے وقت وہ اس کی قمیض اترواتے، اس سے اس کا منہ ڈھانپتے اور پھر اسے مطلوبہ مقام تک لے جاتے تھے. راستے کے پیچ و خم سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے کمرے تفتیش میں لے جا رہے ہیں. ضمناً بتاتا چلوں کہ میں اندازوں سے جیل کے تمام حصوں کو جان چکا تھا. جب میں جیل سے نکلا تب میں نے اپنے ذہن میں موجود تصویر کے مطابق کاغذ پر جیل کی عمارت کا نقشہ بنایا. پھر جب انقلاب کے بعد میں نے اس جیل کا دورہ کیا تو وہ تقریباً ویسے ہی تھی جیسے میں نے ذہن میں اس کا خاکہ بنایا تھا. وہ اہلکار مجھے کمرے میں لے گیا، کرسی پر بٹھایا اور کہا، سر اٹھاؤ. اس جملے کا مطلب تھا کہ سر سے کپڑا اتارو. میں نے کپڑا ہٹایا تو تفتیشی افسر کو اپنے سامنے پایا جس کے پاس میرا کیس تھا. ہم اسے انور سادات کہتے تھے چونکہ اس کا چہرہ انور سادات سے ملتا تھا. اس نے وہی عام سوالات پوچھنے شروع کی اور میں جواب دیتا رہا. اسی دوران ایک شخص نے دروازہ کھولا اور سر اندر کر کے بولا، ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس چائے ہے؟ تفتیشی افسران ایک دوسرے کو ڈاکٹر اور انجینئر کہہ کر پکارتے تھے. یہ چیز ان جاہلوں اور ان پڑھ لوگوں کی شخصیت کی پستی اور حقارت کی نشانی تھی. اور پھر سوال بھی چائے کے بارے میں. ان کی یہ عادت میں پہلے سے جانتا تھا. پوچھنے والا ایسے اظہار کرتا گویا وہ بغیر کسی ارادے کے معمول کے مطابق کمرے میں داخل ہوا ہے. وہ داخل ہوا اور گویا مجھے دیکھ کر چونک گیا. کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ جیل میں یہ مشہور سوال تھا کیونکہ میں نے کسی تفتیشی افسر کو قیدی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ کون ہے. تفتیشی افسر نے جواب دیا، یہ خامنائی ہے، مشہد سے. اندر آنے والا شخص میرا نام سن کر حیران ہو گیا. بولا، عجب، یہ ہے جو مشہد کا خمینی بننا چاہتا ہے. یہ جملہ میری فائل میں کئی بار تحریر تھا. یہ چاہتا ہے کہ مسجد کا خمینی بنے. اس نے مزید کہا، ڈاکٹر، یہ خطرناک شخص ہے. پھر اس نے اپنا سر ہلایا اور مجھے مخاطب کر کے کہا، خامنائی، تم یہاں سے بچ کر نہیں جاؤ گے. پھر کہا، میں تم سے تقیہ اور توریہ کا معنی پوچھتا ہوں. وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر تفتیشی افسر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ لوگ اپنے حقیقی کاموں کو چھپا کر جھوٹے کاموں کا اظہار کرتے ہیں اور اسے تقیہ کا نام دیتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ حقیقت کے برخلاف بات کرتے ہیں اور اسے توریہ کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اسے ہمارے تقیے سے سخت چڑ تھی. اسے چڑنا بھی چاہیے تھا کیونکہ ہم حکومت کے سامنے تقیہ کرتے تھے اور تقیہ ہماری مزاحمتی تحریک کے لیے خندق کا کام کرتا تھا. حکومت اس خندق میں ہمارا مقابلہ کرنے سے عاجز تھی۔ میں ساری مدت میں سر نیچے کیے بیٹھا رہا۔ جب دیکھا کہ وہ ان اصلاحات یعنی تکیے اور توریے کی وضاحت کے لیے اصرار کر رہے ہیں تو اسی طرح سر نیچے کیے ہوئے اسے مناسب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، حقیقت ایسے نہیں ہے، اور پھر مجھے دھمکانا شروع کر دیا۔ اس شخص کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے اس سے خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ یہ شخص مجھے تکلیف پہنچانے کی ذمہ داری نبھانے آیا ہے۔ جب اس کی دھمکیاں بڑھیں تو میرا خوف بھی بڑھنے لگا۔ اسی اثنا میں میں نے اپنا سر اٹھایا اور عجیب منظر دیکھا۔ یہ وہی کتا تھا جسے میں نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ تمام تر تفصیلات کے ساتھ اس خواب کے مناظر میرے ذہن میں آنے لگے۔ کتے کا میری طرف دوڑنا، اس کا مسلسل زور زور سے بھونکنا، پھر اس کا مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر رک جانا۔ میں اچانک ایک عجیب اطمینان اور مکمل سکون محسوس کرنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اسی طرح ہوا۔ یہ تفتیش کئی گھنٹے جاری رہی، جس دوران ان دونوں کے اور ساتھی بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی تعداد 9 تک پہنچ گئی۔ ان سب نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے بعد میں اسے پہچانا، اس کا نام کمالی تھا۔ انقلاب کے بعد اس کا دلچسپ قصہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے میں اس کا بڑا حصہ تھا۔ وہ بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا، روپوش ہو گیا۔ پھر چند ماہ بعد وہ خود اوین جیل کی منتظمین سے ملنے کے لیے آیا اور اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگا، جو چند ماہ سے اسے نہیں ملی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے خوش آمدید کا، اسے اندر لے گئے اور اس سے تفتیش کی۔ اس کے خلاف علل اعلان مقدمہ چلایا گیا، جسے ٹیلی ویژن پر بھی نشر کیا گیا۔ عدالت نے مجھ سے اس کے متعلق گواہی دینے کا مطالبہ کیا، لیکن میں نے انکار کیا کیونکہ اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ کچھ دوسرے لوگ عدالت گئے اور اس کے خلاف گواہی دی، اور بالآخر اسے سزائے موت ہوئی۔ اس تفتیش کے بعد اور بھی کئی مرتبہ مجھے تفتیش کے لیے بلایا گیا، جن میں بعض اوقات نفسیاتی ٹارچر، داڑھی مونڈنے اور جسمانی ٹارچر جیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تفتیش کرنے والوں کی عادت تھی کہ اگر زیادہ دیر تفتیش کے باوجود قیدی استقامت دکھاتا رہے تو قیدی کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرتے تھے۔ وہ 5-6 یا اس سے زیادہ لوگ تفتیش والے کمرے میں اکٹھے ہو جاتے، قیدی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، اسے برا بھلا کہتے اور اس کی اہانت کرتے۔ یقیناً اصل تفتیش کرنے والا ایک ہوتا تھا، جبکہ باقی لوگ ایک ایک کر کے کمرے میں داخل ہوتے تھے۔ وہ لوگ ایسے ظاہر کرتے تھے جیسے ان کا کمرے میں داخل ہونا بغیر کسی ارادے کے ہو، اور سب کا مشترکہ طریقہ وہی ڈاکٹر صاحب سے چائے مانگنا ہوتا تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ مجھے اس طرح گھیرا، میں ان کے سوالات کا بغیر کسی تردید کے جواب دیتا تھا۔ کوشش کرتا تھا کہ ایسے جوابات نہ دوں جو میرے لیے مشکلات کھڑی کریں۔ ایک مرتبہ تفتیش کے دوران کوچ اصفہانی نامی تفتیشی افسر نے متکبرانہ اور توہین آمیز لہجے میں مجھ سے پوچھا، سید سعیدی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، وہ میرے دوست ہیں۔ یہ بات ساواک والوں سے پوشیدہ نہیں تھی، کیونکہ ہم دونوں خراسان سے تھے۔ پھر اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ جیل میں فوت ہوا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، کیا جانتے ہو کہ اس کی تفتیش بھی اسی کمرے میں ہوئی تھی؟ البتہ اس کا یہ سوال جھوٹ پر مبنی تھا، میں خاموش ہو گیا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے سعیدی سے کہا تھا تمہارے پاس جو معلومات ہیں اگل دو۔ اس نے جواب دیا کہ میں قرآن سے استخارہ کروں گا، اگر جواب دینے میں مصلحت ہوئی تو جواب دوں گا، ورنہ نہیں۔ میں نے سعیدی سے کہا، یہ استخارہ نہیں، بدشگونی ہے۔ اس نے میری بات نہیں مانی، اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ یہاں کچھ اصفہانی تھوڑی دیر خاموش ہوا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے قریب۔ اس نے قلم کا ایک سرا پکڑا اور دوسرا سرا میرے سر پر مارنے لگا، جیسے متکبر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، سید، یہ بدشگونی ہے، بدشگونی۔ میں اس کی حماقت، جھوٹ اور مجھے ڈرانے کے لیے مصنوعی منظر کشی پر دل ہی دل میں ہنسا۔ اس کی باتوں کا مجھ پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ قید کے دوران سچے خوابوں والی بات کی طرف آتے ہیں۔ ابھی مجھے ان خوابوں میں سے صرف دو خواب یاد ہیں، جن میں سے ایک میں نے جبکہ دوسرا میرے جیل کے ایک ساتھی نے دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کی ایک مسجد میں ہوں، میں اس مسجد کو جانتا ہوں اور وہ ابھی تک موجود ہے۔ مسجد بازار کے وسط میں واقع ہے اور سید میلانی کے قریبی اور خاص شاگرد سید عالم الہدا اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ سید میلانی نے انہیں مسجد کا امام متعین کیا تھا۔ میں نے دیکھا مسجد کے دروازے کے دونوں طرف دو فرشتہ نما مرد کھڑے ہیں۔ ان کا قد اتنا بلند تھا کہ میں ان کی ٹانگیں دیکھ رہا تھا، لیکن ان کے سر دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ مسجد کی تعمیرات کی خاطر مسجد کا قالین اٹھایا گیا ہے۔ دیوار کے بعض پتھر گر گئے ہیں اور مسجد کے فرش پر مٹی اور پتھر بکھرے پڑے۔ جب میں جاگا تو مجھے خواب یاد تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، سید علم الخدا یا سید میلانی میں سے کوئی ایک وفات پا گیا۔ اسی دن یا اس سے اگلے دن مجھے تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ مجھے تفتیش والے کمرے کے علاوہ ایک اور کمرے میں لے گئے۔ تفتیش کاروں کا سربراہ کعوہ میرے انتظار میں تھا۔ اس نے دوران تفتیش مجھ سے کہا، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ سید میلانی وفات پا گئے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ 1975 کے اوائل کی بات ہے۔ دوسرا خواب جیل کے ساتھی نے دیکھا، جسے میں اس کی زبانی نقل کر رہا ہوں۔ وہ عالم دین تھے اور جیل میں میرے ساتھ قید تھے۔ ایک حد تک ظالم حکومت کے طرفدار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شاید اسے میری کوٹھی میں میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مجھے رہا کر دیا گیا اور وہ جیل میں ہی باقی رہے۔ میرا جیل کا یہ ساتھی کہتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور میں شہر رے میں واقع شاہ عبد العظیم کے حرم مبارک گئے۔ آپ نے حرم کے بلند مینار کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، میں اس مینار کی چوٹی تک جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ آپ نے جواب دیا، ممکن ہے۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ آپ زمین سے بلند ہوئے اور مینار کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ جب آپ مینار کی چوٹی تک پہنچے تو مجھے دور سے آواز دی اور ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظی کرتے ہوئے دیکھا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ میں حیرت اور پریشانی سے آپ کو دیکھتا رہا۔ آپ مینار کی چوٹی سے اوپر گئے، گویا پرواز کر رہے ہوں۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خدا حافظ کیا اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ جب میرے اس جیل کے ساتھی نے مجھے اپنا خواب سنایا تو میں نے کہا، یہ ضرور شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ایسا نہ تھا، بلکہ یہ رہائی کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ کچھ دن بعد ہی مجھے رہا کر دیا گیا۔ سچے خوابوں کی بات چل رہی ہے تو میں اسی مناسبت سے اپنے ذہن میں موجود ایک حیرت انگیز خواب کا ذکر کرتا چلوں۔ یہ خواب 1967 یا 1968 میں دیکھا۔ ان دنوں مشہد کے سیاسی حالات انتہائی کشیدہ تھے اور اسلام پسندوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ میرے ساتھیوں میں سے چند افراد ہی میدان میں رہ گئے تھے اور باقی جہاد کے راستے سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ ان حالات میں میں نے خواب دیکھا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے اور ان کا جنازہ مشہد میں میرے والد کے گھر کے پاس ایک گھر میں رکھا گیا ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد یہ جنازہ کے لیے اکٹھی ہوئی۔ میں بھی غم و اندوہ سے نڈھال اور حیران و پریشان، حزن و ملال کی کیفیت میں وہاں موجود تھا۔ ہم نے تابوت گھر سے نکالا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جنازے کے پیچھے لوگوں کا ایک جمع غفیر آ رہا تھا جس میں دینی علماء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ میں علماء کے ساتھ چلتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ گریہ کر رہا تھا اور شدت غم میں اپنا زانو پیٹ رہا تھا۔ جس چیز نے میرے حزن و ملال میں اضافہ کیا وہ یہ تھی کہ بعض علماء، جن کے چہرے ابھی مجھے یاد نہیں، عبرت لینے کی بجائے باتیں کر رہے تھے اور آپس میں ہنس رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غم اور پریشانی کے آثار بھی نہیں تھے۔ میرے لیے اس مصیبت پر سوائے صبر و تحمل کے کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ جنازہ شہر کے آخر تک پہنچا تو اکثر لوگ واپس لوٹ گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنازے نے شہر سے باہر اپنا سفر جاری رکھا اور اس کے ساتھ مجھ سمیت 20 سے 30 افراد موجود تھے۔ جنازہ ایک ٹیلے تک پہنچا اور ساتھ چلنے والوں میں سے اکثر ٹیلے کے نیچے ہی رک گئے۔ جنازے نے ٹیلے کی چوٹی کی طرف اپنا سفر جاری رکھا جبکہ جنازے کے ساتھ مجھ سمیت 4 یا 5 افراد ہی بچ گئے۔ بالآخر ہم جنازے کے ساتھ چوٹی تک پہنچ گئے۔ عموماً نیچے سے ٹیلوں کی چوٹیاں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، لیکن انسان جب انہیں سر کرتا ہے تو انہیں وسیع و عریض پاتا ہے۔ لیکن یہ چوٹی جیسے نیچے سے دکھائی دے رہی تھی، اسی طرح حقیقت میں بھی چھوٹی اور ایک چارپائی کی مانند تھی۔ ہم نے وہاں تابوت رکھا۔ میں ابھی خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں امام خمینی کے پاؤں کی طرف گیا تاکہ الوداع کروں۔ میں ان کے پاؤں کے ساتھ کھڑا ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک انہوں نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا۔ میں شدید حیران ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ امام خمینی بیٹھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہیں۔ ان کے ہاتھ کی انگلی میری پیشانی تک پہنچ گئی اور میں حیرت سے دیکھتا رہا۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 2 مرتبہ کا تم یوسف بنو گے، تم یوسف بنو گے۔ میں بیدار ہوا تو خواب کی تمام تفصیلات میرے ذہن میں موجود تھیں، جیسے آج تک ہیں۔ میں نے اپنا یہ خواب بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں کو سنایا۔ والدہ مرحومہ نے خواب کی تعبیر کچھ یوں فرمائی، ہاں تم یوسف بنو گے، یعنی ہمیشہ جیلوں میں رہو گے۔ میں نے شیخ جواد حافظی کو بھی اپنا خواب اور والدہ کی تعبیر سنائی۔ یہ 1970 کی بات ہے جب میں اور شیخ حافظی مشہد میں ایک جیل کی کوٹھڑی میں اکٹھے قید تھے۔ جب میں ایران کا صدر منتخب ہوا تو ایک دن شیخ حافظی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، صدارتی انتخابات والے دن میں حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں تھا۔ جب میں ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں رکھے بیلٹ بکس کی طرف بڑھ رہا تھا تو مجھے آپ کا خواب اور آپ کی والدہ کی تعبیر یاد آ گئی۔ میں زار و قطار رونے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ خواب کی تعبیر صرف جیل نہیں تھی۔
اسلام کا غلبہ۔
جیل کے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں کا ماحول مختلف قسم کے جسمانی اور نفسیاتی تشدد سے آلودہ تھا۔ جیل کے منتظمین انتہائی ظالم، سنگ دل اور بے رحم تھے اور اسلام پسند قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک روا رکھتے تھے۔ اسلام پسند اس وقت انتہائی ضعیف، کمزور، جبکہ اسلام دشمن طاقتور تھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود جو چیز تعجب خیز تھی وہ جیل میں اسلام کی عزت اور غلبے کا احساس تھا۔ میری آخری گرفتاری کے برسوں میں مشکلات اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں، یہاں تک کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسلام دوبارہ معاشرے میں طاقتور ہوگا۔ ہم بشارت دینے والی قرآنی آیات کی تلاوت سے صبر و حوصلہ لیتے، نماز میں سورہ کوثر کی تکرار کرتے اور اپنے آپ کو یقین دلاتے تھے کہ کوثر کی تفسیر ضرور حکومت اسلامی کی شکل میں ظاہر ہوگی، اگرچہ مادی حساب و کتاب کے مطابق اسلام کا واپس لوٹنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اسی مشکل دور میں ایک دن مجھے جیل کے ٹارچر سیل لے جایا گیا۔ وہ لوگ مجھے اس مرتبہ ایک نئے کمرے میں لے کر گئے۔ میں کمرے میں بیٹھا تفتیشی افسر کا انتظار کر رہا تھا، اتنے میں تفتیش کاروں کا سربراہ کاوا، یہ انقلاب کے بعد ایران سے بھاگ گیا تھا، مسکراتا ہوا داخل ہوا اور خندہ پیشانی کے ساتھ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ اس نے میرا حال احوال پوچھا اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ میں کافی حیران ہوا کہ اس شخص نے مجھ پر تشدد کیا تھا اور اب یہی شخص اتنی نرمی سے پیش آ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ کے اوپر کوئی بڑا الزام نہیں، آپ کا مقدمہ آسان ہے۔ اسی اثنا میں میرا تفتیش کار سرکاری وکیل کمرے میں داخل ہوا اور میرے اور کاوے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جوان تھا مگر اس کے باوجود تفتیش کاروں کی ٹیم کا سربراہ تھا۔ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ان باتوں سے مجھے رہائی کی خبر دینا چاہ رہا ہے۔ وہ مجھ پر ہونے والے مظالم سے بری الذمہ ہو کر ان کا ذمہ دار اس چھوٹے تفتیشی افسر کو ٹھہرانا چاہ رہا تھا۔ مشیری نے موقع ضائع کیے بغیر ظریفانہ لہجے میں کہا، ہاں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تمہارا مقدمہ آسان ہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارا مقدمہ ہمارے سربراہ کے پاس ہے۔ اس نے کاوے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ اگرچہ عمر میں ہم سے چھوٹے اور جوان ہیں لیکن ایک بڑا اور روشن مستقبل رکھتے ہیں۔ میں جان گیا کہ وہ مجھے آزاد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ خوشامد کیوں؟ میرے سامنے سربراہ اور تفتیشی افسر کے درمیان یہ بحث کیوں؟ کیوں ان میں سے ہر ایک خود کو بری الذمہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ دونوں اسی وقت مجھے آسانی سے قتل کر سکتے تھے، جبکہ میں تنہا تھا، نہ طاقت رکھتا تھا اور نہ ہی کوئی میرا مددگار تھا۔ ان دونوں سے پہلے کچھ اصفہانی نامی تفتیش کار بھی میرے پاس آیا تھا۔ وہ مجھے اپنی دینداری کے متعلق بتاتے ہوئے کہنے لگا، میں بچپن سے شیخ حسام کی مجالس ضرور سنتا ہوں۔ شیخ حسام صوبہ گیلان کے شہر رشت کے معروف وائز اور خطیب تھے۔ خدایا، وہ دینداری کا اظہار کر رہا تھا، مگر کیوں؟ ان سب چیزوں کا واحد سبب اسلام کی عزت اور کرامت تھی۔ وہ سب بااختیار اور قدرت مند ہونے کے باوجود ایک مسلمان کے سامنے پستی اور کمزوری کا احساس کرتے تھے، جبکہ مسلمان ان کی نظر میں با عظمت اور بلند مرتبہ تھا۔ ایک دن میں اپنی کوٹھڑی میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک عالم دین تھے جن کا ذکر کر چکا ہوں، اور دوسرے ایک مخلص مجاہد تھے جو شیخ محمد علی شاہ آبادی کے نواسے تھے۔ پولیس اہلکار معمول کے مطابق آیا اور کہا، علی کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سا علی؟ میں نے جواب دیا، علی خامنائی۔ اس نے کہا، اپنا سر اور چہرہ ڈھانپو اور میرے پیچھے آؤ۔ وہ مجھے کاوے کے کمرے میں لے گیا۔ کاوے نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تم آزاد ہو۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں تفتیشی افسران کے سربراہ کے کمرے سے نکلا جبکہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ چہرہ ڈھانپے بغیر سربراہ کے کمرے سے نکلنے کی اجازت دی۔ میں نے پہلی مرتبہ جیل کا برآمدہ دیکھا۔ جو بھی میری رہائی کی خبر سنتا حیرت کے ساتھ پوچھتا، تمہیں کیوں رہا کیا گیا ہے؟ میں فوراً جواب دیتا، جیل کے عہدیداروں سے پوچھو۔ میں پہلے اپنی کوٹھی کی طرف گیا۔ میرا ایک ساتھی وہاں موجود تھا، جبکہ دوسرا ساتھی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہاں موجود ساتھی میری رہائی کی خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے الوداع کہا۔ پھر وہ لوگ مجھے کپڑوں والے کمرے میں لے گئے. یہ وہی کمرہ ہے جہاں ہم جیل میں آتے جاتے وقت اپنے کپڑے اتار کر جیل والا لباس پہنتے تھے. مغرب کا وقت قریب تھا لیکن باہر ابھی تک گرمی تھی. میری گرفتاری سردی کے موسم میں ہوئی تھی اور رہائی گرمی کے آخری ایام میں ملی، لہذا گرمی کے ایام میں میرے پاس سردی والا لباس ہی تھا. میں نے ابا قبا اور امامہ پہنا اور جیل کے دروازے سے باہر نکلا. ہر چیز نئی نئی اور خوبصورت متاثر کن دکھائی دے رہی تھی. نگہبانوں کے بغیر چلنا اور روشنیاں جو ایک عرصہ تاریک کوٹھری میں رہنے کے بعد میری آنکھوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی. میں بھی دوسرے قیدیوں کی طرح اکثر خواب میں اپنی رہائی کے مناظر دیکھتا تھا. کیا یہ بھی ایک خواب تھا؟ میں جیل کے نزدیک توپ خانہ نامی علاقے کی طرف چلا گیا. میرے پاس تھوڑی سی رقم تھی، مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی. میں نے کچھ کھانا خریدا اور یہ سوچے بغیر کہ مجھ جیسا ایک عالم دین اسے سڑک پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، میں نے کھانا کھا لیا. میں نے ڈاکٹر بہشتی کے گھر فون ملایا. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا. یہ آپ ہیں؟ جیل سے کب نکلے؟ انہوں نے کیسے رہا کر دیا؟ پھر کہا، میں شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. میں سید بہشتی کے گھر گیا. وہاں برادر شفیق بھی موجود تھے جو وہاں سے نکلنے لگے تھے، لیکن میرے آنے کا سن کر مجھ سے ملاقات کے لیے وہیں رک گئے. ان دونوں کی نظر سب سے پہلے میرے چہرے پر پڑی. جب انہیں داڑھی دکھائی نہ دی تو وہ حیران ہو گئے. میں نے کہا، انہوں نے داڑھی مونڈ ڈالی، دوبارہ آ جائے گی. کچھ دیر وہاں رکا، کچھ رقم لی اور اپنے بڑے بھائی کے گھر چلا گیا جو تہران میں مقیم تھے. وہاں سے مشہد فون کیا اور مشہد کے لیے رخت سفر باندھ لیا. اہل و عیال نے میری قید کے دوران انہیں درپیش مشکلات، پریشانیوں اور نا امیدیوں کے بارے میں عجیب قصے سنائے. میری زوجہ نے بتایا کہ ان کی والدہ میرے بیٹے مشتبہ کو امام رضا علیہ السلام کے حرم لے جاتی تھی. مشتبہ اس وقت ایک معصوم اور پاکیزہ بچہ تھا اور بعض عبادات کا پابند بھی تھا. وہ مشتبہ سے کہتی، امام رضا کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگو کہ آپ کے والد رہا ہو جائیں. بچہ معصومانہ انداز میں امام رضا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا اور توسل کرتا. ایک رات مشتبہ اپنی نانی کے ساتھ گیا اور اسی طرح دعا کی. اس مرتبہ بچے کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ زارو قطار رونے لگا. اس نے امام رضا علیہ السلام کو مخاطب کیا. اس کے لہجے سے اس کا دلی دکھ اور اس کے پیمانے صبر کا لبریز ہونا واضح تھا. یہاں تک کہ بچے کی نانی اپنے کیے پر نادم ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آئندہ بچے سے ایسا مطالبہ نہیں کریں گی. اسی واقعے کے دو دن بعد گھر میں فون کی گھنٹی بجی اور گھر والوں نے میری آواز سنی. میں تہران میں بھائی کے گھر سے انہیں بتا رہا تھا کہ میں آزاد ہوں.